أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، آمین یا رب العالمین. اخلاص فی العمل کے باب میں ساتویں حدیث مبارکہ، اس کا ہم آج آغاز کریں گے. اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ کے بیان کرنے میں سب سے زیادہ نمایاں مقام اس اعتبار سے بھی رکھتے ہیں کہ ان کی احادیث مبارکہ، ان کی روایت کردہ احادیث مبارکہ کی تعداد سب سے زیادہ ہے. 5000 سے زیادہ احادیث مبارکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں. ہریرہ بلی کے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، اور ابو ہریرہ ان کی کنیت ہے. اس کنیت کے بارے میں ایک قول یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح آئے کہ یہ بلی سے کھیل رہے تھے. ایک چھوٹی بلی کا بچہ تھا ان کے پاس جس کے ساتھ کھیلتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ انت ابو ہریرہ، تھا کہ تم بلی والے ہو. تو اس دن سے پھر ان کی کنیت ابو ہریرہ مشہور ہو گئی، اور اس قدر مشہور ہوئی کہ ان کا اصلی نام وہ اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا. ان کا اصل نام کیا تھا اس کے بارے میں 30 اقوال ملتے ہیں، اور مختلف محدثین نے مختلف ناموں کو ترجیح دی ہے. امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی شرح صحیح مسلم میں ان کے جس نام کو ترجیح دی ہے وہ عبد الرحمن ابن صخر ہے، اور اسی نام کو امام نووی رحمہ اللہ نے یہاں پر بھی نقل کیا ہے. 7 ہجری میں فتح خیبر کے موقع پر ایمان لائے، مدینہ تشریف لائے. قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا. قبیلہ دوس وہ قبیلہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی خصوصی دعا فرمائی کہ اللہم اہدی دوسن، اے اللہ تو دوس والوں کو ہدایت عطا فرما دے اور انہیں میرے پاس لے آ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا. مدینہ تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر کے غزوے میں تشریف لے جا چکے تھے، تو وہیں پر حاضر ہو کر پھر ایمان قبول کیا. ایمان لانے کے بعد سے ہر موقع پر اور ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی انہوں نے کوشش فرمائی. یہ نہ تجارت میں مشغول ہوا کرتے تھے، نہ کسی کھیتی باڑی باغبانی وغیرہ کے مشغلے میں مشغول ہوتے تھے، بلکہ مکمل طور پر اپنے آپ کو انہوں نے وقف کر دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم سیکھنے کے حوالے سے. ان کی یادداشت اور ان کے حافظے کے قوی ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دعا فرمائی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری یادداشت وہ اس طرح کی ہے کہ آپ کی بعض باتیں میں کبھی کبھی بھول جایا کرتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حافظے کی مضبوطی اور قوت کے لیے اللہ تعالی سے دعا فرمائی. اس کے بعد سے یہ کیفیت تھی کہ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سن لیتے تھے وہ کبھی ان کے حافظے سے محو نہیں ہوتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال یہ تھا کہ عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ لکھ لیا کرتے تھے باقاعدہ ایک صحیفے میں، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد مجھ سے زیادہ ہوگی. لیکن یہ کہ بعد میں جب محدثین نے ان روایات احادیث کو ان کی تعداد کو ذکر کیا تو یہ بات سب کے نزدیک متفق علیہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ صحابی ہیں کہ جن کی روایت کردہ احادیث کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز عطا فرمایا۔ علم دین سیکھنے کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کیا تو بہت سی مشکلات بھی انہوں نے برداشت کی، سخت قسم کے فاقے، بھوک اور دیگر تکالیف وہ انہیں برداشت کرنی پڑی۔ اکثر و بیشتر تو ایسا ہو جاتا تھا معاملہ کہ بھوک کی وجہ سے نمازوں میں کھڑے رہنا مشکل ہو جاتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے حجرے کے درمیان میں بھوک کی شدت کی وجہ سے غشی کھا کے گر جایا کرتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید میں مرگی کا مریض ہوں۔ تو اس زمانے میں جو اس کے علاج کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ اپنے جوتے سے میری گردن دباتے تھے کہ شاید اس کی مرگی وغیرہ دور ہو جائے، لیکن اس وقت مجھے بیہوشی جو تاری ہوتی تھی، غشی جو مجھ پر آتی تھی، وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہوا کرتی تھی۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ شدید مشکلات برداشت کرتے ہوئے، بھوک پیاس کی اور دیگر چیزوں کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیکن ان سب کے باوجود اپنے آپ کو وقف رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کے لیے۔ پھر ان کی ایک خاص بات یہ بھی بیان کی گئی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے ایسے سوالات پوچھ لیا کرتے تھے جو باقی صحابہ کرام پوچھنے کی ہمت نہیں فرماتے تھے، تو اس وجہ سے بھی پھر ان کے سامنے علم دین کا بہت بڑا ذخیرہ وہ اس انداز میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ذریعے سے سامنے آیا۔ بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، چونکہ اس کتاب میں بھی ان کا ذکر بار بار آئے گا، ان کی مرویات بار بار آئیں گی، تو انشاءاللہ ان مواقع پر کچھ نہ کچھ باتیں عرض کی جاتی رہیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں کو اور تمہاری صورتوں کو یعنی چہروں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس میں کس بات کا ذکر ہو رہا ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اجر کا، ان کے ثواب کا اور ان کی نیکیوں کے بدلے کا فیصلہ فرماتے ہیں، تو یہ فیصلہ فرماتے ہوئے اور یہ اجر و ثواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی جسموں کو یا ان کی صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ کسی شخص کا جسم کتنا قوی ہے، اس کا قد کاٹ کیسا ہے، وہ دکھنے میں کیسا ہے، اس کے چہرے کی رنگت کیسی ہے، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت لوگ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، یا اس کے چہرے کو کتنا خوبصورتی کے اعتبار سے کمتر سمجھتے ہیں، وہ جوان ہے بوڑھا ہے، اس کا تعلق کس نسل سے ہے، وہ کیا زبان بولنے والا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کا خاندان کنبہ قبیلہ کیسا ہے، اس کی مالی کیفیت کیسی ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، اس کا مکان کیسا ہے، اس کی سواری کیسی ہے، یہ سارے وہ تصورات ہیں، وہ چیزیں ہیں جو کہ ممکن ہے کہ انسانوں کے ہاں اور بالخصوص دنیا دار لوگوں کے ہاں اہم سمجھی جاتی ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی اس اعتبار سے اہمیت اور وقت نہیں ہے کہ ان کی بنا پر اجر و ثواب کی کمی زیادتی کا معاملہ کیا جائے، جیسے کہ انسان کے مقام اور مرتبے کی کمی یا زیادتی کا معاملہ ان ظاہری چیزوں کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ اگر اقتدار ہی اہم ہو تو فرعون جیسا شخص قرآن حکیم اسے ایک عبرت کے طور پر بیان نہ کرتا کہ جس کے پاس اتنا اقتدار تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اگر مال ہی اہم ہو اور اسی پر فخر اور تکبر انسان کر سکتا ہو تو قرآن حکیم قارون کو بطور عبرت پیش نہ کرتا کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی ایک کثیر تعداد لوگوں کی، ان سے وہ چابیاں ہی نہیں اٹھائی جاتی تھیں، تو خزانوں کی یعنی کثرت کا اندازہ تو ہم ویسے ہی کر سکتے ہیں۔ اور اگر حسب نسب اور ظاہری خوبصورتی ہی انسان کے لیے فخر کا باعث ہو تو قرآن حکیم ابو لہب کو کبھی عبرت کے طور پر پیش نہ کرتا کہ جس کا حسب نسب بھی بہت اونچا تھا اور جس کی ظاہری شکل و صورت بھی بہت سرخ اور شولہ مارتی ہوئی سرخی اس کے چہرے کے اوپر خوبصورتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جگہ پر عبرت کا نشان ہے۔ یہ جو خاندان قبیلوں کا اور ظاہری شکل و صورت کا فرق ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے خود رکھا ہے, اور کس لیے رکھا ہے؟ فرمایا اپنے کلام میں سورہ حجرات میں کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا, ایک ہی والدین کی تم اولاد ہو, اور ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں, مختلف قوموں میں, مختلف گروہوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو, ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو. یہ محض تعارف کا ذریعہ ہے, یہ رنگ و شکل کا فرق ہونا, یہ نسل کا فرق ہونا, علاقوں کا فرق ہونا, جسمانی قد کاٹ کا فرق ہونا اور دیگر چیزوں کا فرق ہونا, تعارف سے زیادہ ان کی یہ اہمیت نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے ہم کسی کو اعلیٰ تر سمجھیں اور کسی کو کم تر سمجھیں. ہاں, عزت کا ایک معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے, اور اس کا ذکر اس حدیث مبارکہ میں بھی آیا اور اس آیہ مبارکہ میں بھی آیا. وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یقیناً تم میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے, سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اس حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ولکن ینظروا الی قلوبکم, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں, اجر کا فیصلہ فرماتے ہوئے پیمانہ بناتے ہیں, سب سے پہلے تمہارے دلوں کو, اور دوسری طرف وَأَعْمَالِكُمْ, تمہارے اعمال کو. دل اسی میں اصل میں تقویٰ ہوا کرتا ہے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث مبارکہ اور آگے چل کے آنے والی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ التقویٰ ہاہنا, التقویٰ ہاہنا, التقویٰ ہاہنا, یعنی تقویٰ یہاں ہوتا ہے دل میں انسان کے, انسان کے سینے میں, اس کے دل میں تقویٰ ہوا کرتا ہے. اگر اس کے دل میں تقویٰ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کا احساس ہے, اس کے عذاب کا ڈر اور خوف ہے, اور یہ کیفیت ہے کہ وہ اپنے اوپر یہ احساس طاری رکھتا ہے کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھنے والا ہے, تو اس کے دل میں بڑی اچھی صفات اور عمدہ وصف پیدا ہوں گے, اور یہ شے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگی, اس کے اعمال کو قیمتی اور وزنی بنانے کا ذریعہ بن جائے گی. اور دوسری طرف اگر انسان کے دل میں تقویٰ نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر پختہ ایمان نہیں ہے, تو پھر اس کے دل میں بری صفات پروان چڑھنا شروع ہو جائیں گی, اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ بظاہر وہ کبھی کوئی نیک عمل بھی کرے جس کا ظاہر انسان کو اچھا محسوس ہو, دوسرے انسانوں کو اچھا محسوس ہو, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اجر کا فیصلہ فرمائیں گے تو اس کے اس دل کی خرابی کی وجہ سے, جس میں ممکن ہے کہ کوئی ریاکاری کا پہلو بھی موجود ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ ممکن ہے کہ اس کے اس عمل کو قبول نہ فرمائے جو بظاہر دکھنے میں بڑا نیک محسوس ہو رہا تھا. پھر یہ کہ انسان دنیا میں جن چیزوں کو قیمتی سمجھتا ہے, اس کا مال ہے, اس کی اولاد ہے, اس کا گھر ہے, اور دیگر اسی طرح کے متعلقات, قرآن حکیم ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ آزمائش کا ذریعہ ہیں. اور پھر قرآن حکیم سورہ سبا میں یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کا قرب نہیں دلانے کا ذریعہ, الا من آمن وعمل صالحا, ہاں مگر اس شخص کے لیے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. ایمان والا ہوگا, نیک عمل والا ہوگا, تو ان چیزوں کو بھی صحیح طریقے سے حاصل کرے گا اور صحیح کاموں میں ہی خرچ کرے گا, تو یہ مال اور اولاد اور دیگر چیزیں بھی اس کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائیں گی. لیکن یہ کہ بذات خود ان میں کوئی اللہ کا قرب نہیں ہے. قرآن حکیم یہ بھی وارن کرتا ہے کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے, اس کی فرما برداری, اس کے تابعداری اور اپنے فرائض کی ادائیگی سے کہیں تمہیں غافل نہ کر دے. اس بات کا احساس کرنا, اس بات کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. پھر دل کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ میں مزید آپ کے سامنے کل بھی عرض کروں گا کہ اس دل کی حفاظت کیسے کی جائے, اس میں کیسی صفات پروان چڑھائی جائیں, اور اس کے تزکیے کا, اس کی پاکیزگی کا, اس کی نشو و نما کی کیا ذرائع ہیں, اور اس کی ہمارے جسم میں کیا اہمیت ہے, ہمارے اعمال میں اس کی کیا اہمیت ہے, یہ پورا موضوع انشاءاللہ کل بیان ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.